سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. نیم نگاہ پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں اور نیم نگاہ میں پہلے سماعت فرمائیں عالمی خبریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ ہاشم علی. پہلے بعض اہم خبروں کا خلاصہ. ایرانی عدلیہ کی انسانی حقوق کمیٹی نے ہندوستانی مسلمانوں کے خلاف وحشیانہ حملوں اور قتل عام کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے. بلوچستان کے تفتان ضلع میں پاک ایران بارڈر کو 14 دن کی بندش کے بعد تجارتی سرگرمیوں کے لیے کھول دیا گیا ہے. اسلامی جمہوریہ ایران میں کورونا وائرس سے صحت یاب ہونے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. اور کابل میں وحدت اسلامی پارٹی کے بانی کی برسی کے پروگرام کے دوران وحشیانہ دہشت گردانہ حملے کی عالمی سطح پر مذمت کا سلسلہ جاری ہے. اب پیش ہے خبروں کی تفصیل. ایرانی عدلیہ کی انسانی حقوق کمیٹی نے ہندوستانی مسلمانوں کے خلاف وحشیانہ حملوں اور قتل عام کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے. تہران میں ایرانی عدلیہ کی انسانی حقوق کمیٹی کے جاری کردہ بیان میں حکومت ہندوستان پر زور دیا گیا ہے کہ وہ مسلمانوں کے انسانی اور شہری حقوق کے تحفظ کو یقینی بنائے. بیان میں کہا گیا ہے کہ ہندوستان میں پیش آنے والے حالیہ واقعات میں انسانیت کے احترام کو پامال کیا گیا ہے اور مٹھی بھر بے ضمیروں نے عملی طور پر نہتے اور کمزور لوگوں کو وحشیانہ حملوں کا نشانہ بنایا ہے. ایرانی عدلیہ کی انسانی حقوق کمیٹی کے بیان میں ہندوستان کے آئین میں دیے جانے والے شہری حقوق اور مساوات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف اس قسم کے وحشیانہ حملے منحوس برطانوی سامراج کی چھوڑی ہوئی اسی میراث کا حصہ ہیں جس کا مقصد مختلف ادیان اور اقوام کے درمیان اختلافات کو ہوا دینا رہا ہے. قابل ذکر ہے کہ گزشتہ دنوں ہندوستان میں نئے شہریت ترمیمی قانون کے حامیوں اور مخالفین کے درمیان ہونے والی خونریز جھڑپوں میں 40 سے زیادہ افراد مارے گئے ہیں جبکہ سینکڑوں افراد زخمی بھی ہوئے ہیں. ادھر دہلی کے شاہین باغ میں دھرنے پر بیٹھی خواتین نے امید ظاہر کی ہے کہ عالمی یوم خواتین کے موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی ان کے درد اور پریشانیوں کو سمجھیں گے. دہلی سے ہندوستان کی سرکاری نیوز ایجنسی یو این آئی نے رپورٹ دی ہے کہ سی اے اے، این آر سی اور این پی آر کے خلاف 2 مہینے سے زیادہ عرصے سے دہلی کے شاہین باغ علاقے میں دھرنے پر بیٹھی خواتین نے ملک کے وزیر اعظم نریندر مودی سے اپیل کی ہے کہ یوم خواتین کے موقع پر ان کی بات سنیں اور ان کے درد اور پریشانیوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. شاہین باغ دھرنے پر بیٹھی خواتین نے کہا کہ عالمی یوم خواتین کے موقع پر خواتین کے مسائل، پریشانیوں اور انہیں درپیش چیلنجوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. شاہین باغ دھرنے پر بیٹھی خواتین نے کہا کہ عالمی یوم خواتین کے موقع پر خواتین کی ترقی کے لیے انجام دیے جانے والے اقدامات اور ان کے حقوق نیز انہیں درپیش مسائل کی بات کی جاتی ہے. امید ہے کہ اس دن ان کے مسائل اور مطالبات پر بھی توجہ دی جائے گی. بلوچستان کے تفتان ضلع میں پاک ایران بارڈر کو 14 دن کی بندش کے بعد تجارتی سرگرمیوں کے لیے کھول دیا گیا ہے. تفتان میں پاکستان کی مقامی انتظامیہ کی جانب سے بارڈر کے دروازے کھلنے کے بعد تجارت کی بحالی سے مال بردار ٹریلروں کی آمد و رفت شروع ہو گئی ہے. کورونا وائرس پھیلنے کے بعد پاکستانی حکام نے تفتان سرحد بند کر کے ایران سے واپس لوٹنے والے زائرین کی آمد کو بھی روک دیا تھا. کچھ دن کے بعد پاکستانی حکام نے سرحد کھول دی، لیکن پاکستان لوٹنے والے زائرین کو پاکستان ہاؤس میں قرنطینہ میں رکھا جا رہا ہے. بتایا گیا ہے کہ پاکستان ہاؤس بھر جانے کے باعث دیگر لوگوں کو ٹاؤن ہال منتقل کر دیا گیا ہے. اسلامی جمہوریہ ایران میں کورونا وائرس سے صحت یاب ہونے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. ایران کی وزارت صحت کے ترجمان کیانوش جہان پور نے ہفتے کی شام دی جانے والی روزانہ کی بریفنگ میں بتایا کہ ملک میں کورونا وائرس سے صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 1669 ہو گئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ملک میں کورونا وائرس میں مبتلا افراد کی تعداد 5823 جبکہ اس وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 145 ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران میں کورونا وائرس کی تشخیص کرنے والے مراکز کی تعداد میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے، جس کے بعد کورونا کی تشخیص کا کام تیزی کے ساتھ انجام پا رہا ہے۔ کابل میں وحدت اسلامی پارٹی کے بانی کی برسی کے پروگرام کے دوران وحشیانہ دہشت گردانہ حملے کی عالمی سطح پر مذمت کا سلسلہ جاری ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سید عباس موسوی نے کابل میں وحدت اسلامی پارٹی کے بانی شہید عبدالعلی مزاری کی برسی کے اجتماع پر وحشیانہ دہشت گردانہ حملے کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے اس وحشیانہ حملے میں جاں بحق ہونے والوں کے پسماندگان، افغان عوام اور حکومت کو تعزیت بھی پیش کی ہے۔ کابل میں اسلامی جمہوریہ ایران کے سفارت خانے نے بھی ایک بیان جاری کر کے اس وحشیانہ دہشت گردانہ حملے کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے سفارت خانے نے اس حملے میں زخمی ہونے والوں کے لیے جلد سے جلد شفا یابی کی آرزو کے ساتھ جاں بحق ہونے والوں کے پسماندگان کو تعزیت بھی پیش کی ہے۔ واضح رہے کہ جمعے کی دوپہر کابل میں وحدت اسلامی پارٹی کے بانی شہید عبدالعلی مزاری کی برسی کے پروگرام پر وحشیانہ دہشت گردانہ حملے میں کم سے کم 27 افراد جاں بحق اور 55 افراد زخمی ہو گئے تھے۔ اس وحشیانہ دہشت گردانہ حملے کی ذمہ داری داعش نے قبول کی ہے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ شام کے علاقے ادلب میں جنگ بندی کے تعلق سے روس اور ترکی کے سمجھوتے کا عالمی سطح پر خیر مقدم کیا گیا ہے، لیکن امریکہ اس سمجھوتے سے خوش نہیں ہے، چنانچہ اس نے سمجھوتے کی حمایت میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا بیان جاری نہیں ہونے دیا۔ فرانس پریس نے مغربی سفارتکاروں کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ شام کے علاقے ادلب میں فائر بندی کے بارے میں ترکی اور روس کے سمجھوتے کا جائزہ لینے کے لیے منعقدہ سلامتی کونسل کے اجلاس میں امریکہ نے سمجھوتے کی حمایت میں بیان جاری نہیں ہونے دیا۔ اقوام متحدہ میں روس کے نمائندے ویسیلی نیبنزیا نے بھی بتایا کہ ادلب میں جنگ بندی کے بارے میں انقرہ ماسکو سمجھوتے کی سلامتی کونسل نے حمایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ صرف امریکہ نے اس کی مخالفت کی اور سمجھوتے کی حمایت میں کونسل کا بیان جاری نہیں ہونے دیا۔ واضح رہے کہ روس کے صدر ولادیمیر پوتین اور ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے جمعرات کو شام کے صوبہ ادلب کی صورتحال کے بارے میں 3 گھنٹے تک تبادلہ خیال کرنے کے بعد جنگ بندی کے معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ اس سمجھوتے کے بعد ادلب میں جمعے کی صبح 6 بجے سے جنگ بندی کا آغاز ہو گیا۔ روس نے خلیج فارس میں بیرونی طاقتوں کی فوجی موجودگی کے سنگین نتائج کی بابت سخت خبردار کیا ہے۔ کابل میں ہفتے وار پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے روسی وزارت خارجہ کی ترجمان ماریا زاخا رووا کا کہنا تھا کہ خلیج فارس میں بیرونی جنگی جہازوں کی حد سے زیادہ موجودگی سے خطے میں کشیدگی کم کرنے میں کوئی مدد نہیں ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ اس قسم کے اقدامات سے خطے کی کشیدگی میں مزید اضافہ اور دوسرے اشتعال انگیز اقدامات کا خطرہ پیدا ہو جائے گا۔ روس کی وزارت خارجہ کی ترجمان نے یہ بات زور دے کر کہی کہ روس کو آبنۂ ہرمز کے علاقے میں بیلجیم، جرمنی، یونان، ڈنمارک، اٹلی، ہالینڈ، پرتگال اور فرانس جیسے بیرونی ملکوں کی موجودگی پر گہری تشویش لاحق ہے۔ ماریا زاخاروا نے کہا کہ روس خلیج فارس میں امن و سلامتی کے خواہاں خطے کے تمام ملکوں کے درمیان مذاکرات کی تجویز پر توجہ دینے کا خواہاں ہے۔ سعودی حکومت نے ولی عہد کے اہم ترین سیاسی حریفوں کو راستے سے ہٹانے اور بن سلمان کی بادشاہت کا راستہ ہموار کرنے کے لیے دو شہزادوں کو غداری کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق سعودی حکومت نے جمعے کی شب شاہ سلمان کے بھائی شہزادہ احمد بن عبدالعزیز اور سابق ولی عہد محمد بن نائف کو جیل میں بند کر دیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ گرفتاری سے پہلے شاہی گارڈ کے اہلکاروں نے احمد بن عبدالعزیز اور محمد بن نائف سے ان کے محل میں تفتیش بھی کی تھی۔ سعودی ولی عہد نے اس سے پہلے بھی 200 سے زیادہ شہزادوں کو گرفتار کروایا تھا۔ اور آخر میں یہ خبر کہ ایرانی فلم ڈرائیونگ کلاس کو امریکہ میں منعقدہ عالمی فلمی میلے کا خصوصی ایوارڈ بگ مڈی دیا گیا ہے۔ بگ مڈی فلم فیسٹیول طالب علموں کا قائم کردہ امریکہ کا سب سے قدیم فلمی میلہ ہے، جس میں ہر سال سینکڑوں فلمیں دکھائی جاتی ہیں۔ ایرانی فلم ڈرائیونگ کلاس کو آرمینیا میں ہونے والے 16ویں شارٹ فلم فیسٹیول میں گولڈن ایپری کوٹ کا ایوارڈ دیا گیا تھا۔ یہ فلم اس سے پہلے آئرلینڈ کے ڈبلن فلم فیسٹیول اور برطانیہ کے آئی ول ٹیل فلم فیسٹیول کی بہترین فلم کا اعزاز بھی حاصل کر چکی ہے۔ امریکہ میں خواتین کے فلم فیسٹیول ٹوپاس کا اسپیشل جیوری ایوارڈ، اٹلی میں ہونے والے ریلیجس فلم فیسٹیول کی بہترین فلم، جنوبی کوریا میں ہونے والے ویمین فلم فیسٹیول کی بہترین شارٹ فلم اور امریکہ کے اوہائیو فلم فیسٹیول کا خصوصی ایوارڈ بھی یہ فلم حاصل کر چکی ہے۔ ایرانی فلم ڈائریکٹر مرزیا ریاہی نے ڈرائیونگ کلاس نامی اس فلم میں بڑی مہارت کے ساتھ چھوٹی سی ایک کار میں بڑی دلچسپ کہانی کو سمویا ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، شام کے صوبے ادلب میں جمعے کی صبح سے فائر بندی کا آغاز ہو گیا ہے۔ یہ فائر بندی روس اور ترکی کے درمیان ہونے والے معاہدے کے بعد عمل میں آئی ہے۔ اس تناظر میں سحر اردو ٹی وی کے اینکر میسم رضا خان نے تہران میں مقیم ممتاز تجزیہ نگار ڈاکٹر راشد عباس نقوی سے گفتگو کرتے ہوئے روس اور ترکی کے درمیان ہونے والی فائر بندی معاہدے پر ان کے خیالات جاننے چاہے، تو ان کا کہنا تھا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، تھوڑا سا اس کو اس زاویے سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ترکی گزشتہ 8-9 سال سے شام کے عنوان سے، کہ جو وہاں پہ ایک نامنی کی صورتحال ہوئی اور جس انداز سے وہاں پہ دنیا کے 70-80 ممالک سے دہشت گرد وہاں پہ آئے اور بشار اسد حکومت کو ختم کرنے کے لیے جو بھی کاروائیاں ہوئیں، اس میں بالواسطہ یا بلا واسطہ ترکی بھی انوالو رہا ہے۔ اس میں خود شروع کے معاملات میں تو بہت ہی شدت تھی اور تمام دہشت گردوں کا جو روٹ تھا وہ ترکی تھا، اور ترکی سے ان کو سہولیات بھی میسر تھیں۔ البتہ ترک حکام کے پاس بھی کچھ نہ کچھ توجیہات تھیں اس کے لیے، البتہ وہ عالمی سطح پہ یا تا خود ترکی کے اندر بھی اور علاقائی ممالک میں بھی یقیناً قابل قبول نہیں تھیں۔ لیکن بہرحال، جیسے کوئی بھی ملک جب بھی کوئی کام کرتا ہے تو اس کے پاس کوئی نہ کوئی بہانہ توجیہ ضرور ہوتی ہے۔ ترکی نے بھی اپنے لیے توجیہات گھڑ رکھی تھی، میں اگر اس کو یہ کہوں تو زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اب اس وقت جو صورتحال ہے، جب سے ادلب پہ شامی فورسز نے دہشت گردوں کو یعنی وہاں سے نکالنے کے لیے یا ان کے خاتمے کے لیے جو کاروائیاں شروع ہوئی، تو یہ معاملہ ذرا زیادہ کھل کے سامنے آ گیا۔ البتہ یہاں پہ میں اشارہ کرتا چلوں کہ اس کا احتمال اور امکان تھا ماضی میں بھی، اسی لیے آستانہ مذاکرات اور سوچی مذاکرات یہ سارے اسی تناظر میں تھے کہ بالآخر ایک موقع پہ صورتحال ایسی بننی ہے کہ ترکی اور شام ایک دوسرے کے مقابلے میں آ جائیں گے۔ اس کو روکنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ آستانہ مذاکرات تھے، جس میں خود ایران، ترکی، شام اور روس اس میں شامل تھے، اور اس میں بہت ساری مثبت چیزیں سامنے آئیں۔ حتی ادلب کے عنوان سے بعد بڑے بنیادی فیصلے سوچی مذاکرات میں ہو چکے تھے، لیکن آخری کچھ عرصے میں کہ جب شامی فورسز بڑھیں ادلب کی طرف، اور ادلب جو ہے وہ بعض دفعہ ہم شام کے عنوان سے جب سوچتے ہیں اور ادلب کے عنوان سے ایک سرحدی شہر کے عنوان سے ذہن میں کانسیپٹ ہوتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ادلب اس وقت دوسرا بڑا شہر ہے، 10-15 لاکھ کی آبادی ہے وہاں پہ، اور 70-80 ہزار، بعض دفعہ اس سے بھی زیادہ تعداد میں جو دہشت گرد تھے وہ اس شہر میں پناہ گزین تھے. اللہ پناہ گزین میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قبضہ تھا ان کا باقاعدہ, لیکن وہ دوسروں کو یہ کہتے تھے کہ ہم شامی فورسز سے بالآخر ہر علاقے سے جو ہے وہ شکست کھانے کے بعد یہاں پہ آ کے ہم اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں, جبکہ انہوں نے ادلب کے شہریوں کے لیے جو مشکلات پیدا کی تھی. یقیناً جب بھی کوئی دہشت گرد, وہ بھی ایسے دہشت گرد کے جن کا کوئی جن کا نہ کوئی انسانی اقدار ہیں, نہ جہاں پہ کوئی اسلامی اقدار ہیں, نہ ملکی نہ غیر ملکی, ان کا خود ہی ایک اپنا ایک آئین ہے جس کے تحت وہ خود ہی انہوں نے اپنا سب کچھ وہ بنایا ہوا ہے, جس کی وجہ سے پوری دنیا ان کے مخالف ہے. اور بلاش جسے کہتے ہیں تفریق مذاہب جو ہے وہ سب ان کو برا بھلا کہتے ہیں کہ واقع آج کی تاریخ کے حقیقی دہشت گرد ہیں جن کے عنوان سے جن کے کوئی اصول اور ضوابط نہیں ہے. بہرحال جب شامی فورسز ادلب کی طرف بڑھی, ادلب کا جو ہے وہ جو اسٹریٹجک پوزیشن ہے اس کو ترکی کے لحاظ سے بھی سمجھنے کی ضرورت ہے اور شام کے عنوان سے. شام کی تو اپنی وہ کیا کہتے ہیں زمین ہے, اس کا اپنا جسے کہتے ہیں عرضی سالمیت کے عنوان سے ضروری ہے کہ وہ اپنے اس شہر کو خالی کروائے, لیکن ترکی نے بھی کچھ بہانے بنائے ہوئے تھے. ایک یہ ہے کہ جی اگر ادلب پہ قبضہ ہو جاتا ہے تو ایک بڑی تعداد میں جو ہے وہ پناہ گزین جو ہے وہ ترکی کی طرف بھی آ سکتے ہیں اور یورپ کی طرف بھی جا سکتے ہیں, چونکہ ترکی یعنی وہ بھی ایک روٹ بنتا ہے. تو ایک تو دنیا کو اس میں دکھانے کے لیے یہ کہا ہوا تھا کہ میں اس لیے انوالو ہو رہا ہوں تاکہ یہ جو پناہ گزینوں کا یا مثلا یہ یہاں سے جنگ سے فرار ہونے والے جو ایک بڑی ہزاروں میں لاکھوں میں تعداد میں جو لوگ ہوں گے ان کا راستہ روکا جائے اور ادلب شہر کو ڈسٹرب نہ کیا جائے تاکہ یہ لوگ یہاں پہ موجود رہے. ایک اور بہانہ بھی ترکی نے بنایا ہوا ہے کہ جناب یہاں کے کرد آبادیاں ہیں اور کچھ کردوں کی سپورٹ میں یہاں سے جو کچھ ہوتا ہے تو وہ شام کے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں, یہ بھی ایک ان کا بہانہ ہے. لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ شام جو ہے وہ اس نے اپنے ملک کے جسے کہتے ہیں چپے چپے سے صفائی کی دہشت گردوں کی اور اب وہ ایک اسٹریٹجک علاقے تک پہنچ گئے. یعنی ادلب اس لحاظ سے یہ ہے کہ ایک لحاظ سے ایک بڑے شام کے ایک بڑے حصے کو دنیا کے کئی ممالک سے ملاتا ہے. مثلا M4 اور M5 دو وہاں پہ بڑی شاہراہیں ہیں جس پہ زیادہ یہ ابھی مذاکرات میں بھی اس پہ زیادہ بحث ہوئی ہے. مثلا M4 مثلا ایک جو ہے وہ ہائی وے ہے کہ جو دمشق اور ادلب کو ملاتی ہے, ایک ہائی وے ہے کہ جو خود ادلب سے جو ہے وہ لازکیہ کو جو ہے ملاتی ہے. M4 اور M5 اور اس معاہدے میں بھی جس جنگ بندی میں بھی ان دونوں شاہراہوں کا خصوصی طور پہ ذکر ہوا ہے کہ ان کو محفوظ رکھا جائے, چونکہ یہ شام کی جسے کہتے ہیں کہ وہ شاہراہیں جو اس کو عالمی برادری کے ساتھ ہمسایہ ممالک کے ساتھ منسلک کیے ہوئے ہیں, اور اگر یہ ان سے بھی اس کو محروم کر دیا جائے تو گویا پورا جو ایک ناردن ایریا ہے شام کا اس کو گویا آپ نے کاٹ دیا ہے شام کے ساتھ. اس لحاظ سے تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ شام کا حق بنتا ہے, اس کی اپنی سرزمین ہے. اب ترکی کے بہانوں کو ختم کرنے کے لیے وہ پھر ایک مذاکراتی عمل شروع ہوا. خود پیوٹن اور رجب طیب اردوغان بھی جو ہے وہ ان کی ملاقات ہوئی, اس ملاقات کے نتیجے میں یہ جو اس وقت جنگ بندی کا معاہدہ ہوا. میں سمجھتا ہوں اس وقت ترک صدر فیس سیونگ کے پیچھے ہیں, یعنی ابھی ان کے لیے مشکل ہو گیا ہے کہ جو چیزیں لے کے وہ ادلب میں آئے تھے اور جن لوگوں کے دفاع کے لیے آئے تھے ان کا چہرہ بھی بے نقاب ہوگا. یہ تحریر الشام بنیادی طور پہ وہ جبہت النصرہ ہے, نصرہ فرنٹ ہے کہ جس کی حمایت میں ابھی اس وقت ترکی جو ہے وہ مکمل جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ ترک صدر یہ سمجھ رہے تھے یا ترک انتظامیہ یہ سمجھ رہے تھے کہ جب ہم پناہ گزینوں کی بات کریں گے تو یورپ خوف کا شکار ہوگا اور میرے پیچھے آ کے کھڑا ہو جائے گا اور میں جو ہے وہ سفارتی سطح پہ اکیلا نہیں ہوں گا. لیکن اس میں بھی ترک جو ہے وہ ترک پریزیڈنٹ کو مایوسی کا سامنا ہوگا, نہ امریکہ کھل کے سامنے آیا نہ یورپی یونین اس کے سامنے یعنی اس کے پیٹ پہ آئی, اس کی پشت پہ آئی, اس کی حمایت میں آئی, اور نہ ہی علاقائی ممالک کے اندر کوئی ایسی یعنی ہمدردی کا جذبہ ترکی کے لیے پیدا ہوا. ترکی اس وقت اس مسئلے میں ادلب کے مسئلے میں تقریباً تنہا رہ گیا تھا. اب اس کے پاس پھر یہ ہے کہ جنگی صورتحال میں بھی شامی فورسز کا مورال اپ تھا, یعنی اگر تو پہلے والی شامی فورسز ہوتی تو ممکن ہے ان کی دھمکیاں ہی کافی ہوتی, لیکن شامی فورسز مسلسل جو ہے وہ فتح کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہیں اور مقاومت کا بلاک بھی اس کے پیچھے کھڑا ہے, اور پھر روس بھی اس کے ساتھ کھڑا ہے. تو اس لحاظ سے وہ بھی اپنی پوری پاور میں تھی, تو انہوں نے جو جسے کہتے ہیں نا جو حملے کیے جس جو اس میں شدت تھی, ترکی اس کو اس کے ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا, اس کے لیے غیر متوقع ہو گیا کہ شام کی فورسز اتنی قوی ہو کے میرے اوپر بھی حملہ آور ہو سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ترکی کو اس مسئلے میں فیس سیونگ کرتے ہوئے پیچھے ہٹنا پڑا ہے, اور یہ جو اس وقت معاہدہ ہوا ہے وہ بھی بنیادی طور پہ ترکی نے صرف اپنے اس फेस सेविंग के लिए, और जो उसने इस मसले को जितना बड़ा उठा के पेश किया था, अब उससे पीछे हटने के लिए जाहिर है उसके कुछ स्टेप्स हैं कि जिसको वो अभी सिलसिला शुरू हो गया, और जंगबंदी के वो भी उसी तनाजुर में देखने की जरूरत है।
समय इसी के साथ प्रोग्राम नीम निगाह खत्म होता है।